أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وعلى محمد. عدل الہی کی مقدماتی بحث میں ہماری گفتگو اس مرحلے تک پہنچ چکی تھی کہ اصل میں عدل الہی ایک انسانی مسئلہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ خود مختار ہے یا مجبور ہے، اور پھر اس سوال کے بعد گفتگو پروردگار کی ذات میں اس کے عدل میں داخل ہو جاتی ہے کہ اگر انسان مجبور ہے تو عدل الہی معنی نہیں رکھتا، یعنی کس معنی میں پروردگار عادل ہوگا کہ وہ مجبور کو بھی جہنم میں ڈال لے اور مجبور ہی کو جنت میں ڈال لے، کس بنا پر؟ تو اس بنا پر دو گروہ وجود میں آئے، ایک اشاعرہ تھے، اشاعرہ کے جس نے نفی کی کہ انسان مجبور ہے، اور عدل الہی کی ہم نفی کرتے ہیں اس معنی میں جس معنی میں معتزلہ اس کو قبول کرتے ہیں، جبکہ معتزلہ کہتے تھے کہ عدل ایک باقاعدہ حقیقت ہے اور پروردگار اپنے افعال کو اس حقیقت کی بنا پر انجام دیتا ہے، اس وجہ سے وہ عادل ہے. پھر یہ بحث چلی گئی حسن و قبح ذاتی میں، حسن و قبح ذاتی سے یہ بحث چلی گئی حسن و قبح عقلی میں. یہ چار مرائل آپ کے خدمت میں پیش کیے جا چکے. اب تک یہ بحث محدود تھی عدل الہی میں، لیکن اب جا کے یہ بحث آگے بڑھ جاتی ہے اور توحید کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، توحید کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. لیکن اس سے پہلے شہید متحری ایک معاشرتی برائی کی طرف ایک توجہ دلاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں کس چالاکی سے اشاعرہ نے اپنے آپ کو اہل حدیث نام رکھ دیا، اپنا نام اہل حدیث رکھ دیا، کیونکہ معتزلہ اس چیز کے قائل تھے کہ اگر ہمیں شریعت نہ بھی ہوتی تب بھی ہم افعال کے حسن و قبح کو ایک حد تک درک کر سکتے ہیں، ہم درک کر سکتے ہیں. عدل اچھی چیز ہے، امانت دینا اچھی چیز ہے، احسان کرنا اچھی چیز ہے، ظلم کرنا کبھی ہے، تو ہمیں شریعت نہ بھی ہوتی تو بھی ہم اسے درک کر سکتے تھے. حسن و قبح ذاتی اور حسن و قبح عقلی کے قائل ہو گئے. تو اس کے مقابل میں اشاعرہ کہنے لگے نہ ہمیں تو شریعت کی ضرورت ہے، جو شریعت کہے گی وہ اچھا ہے. اگر شریعت نے کہا کہ ظلم کرو تو ہم ظلم کریں گے، اگر کہا عدل کرو تو ہم عدل کریں گے، اگر کہا امانت دو تو ہم امانت دیں گے، اگر ایک زمانے میں ایک ایسا موقع آ گیا کہ کہا جائے گا کہ امانت نہ پلٹاؤ تو ہم امانت نہیں پلٹیں گے. ہماری عقل کوئی چیز درک نہیں کرتی کیونکہ کوئی چیز حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتی. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا رنگ دیا کہ کہنے لگے ہم تو شریعت کے پابند ہیں، ہم تو شریعت کو مانتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت پر چلنے والے ہیں، ہم حدیث پر چلنے والے ہیں. یعنی ایک ایسی اس انداز میں ان کا معاشرتی رنگ آیا کہ انہوں نے اس انداز میں کہا کہ معتزلہ حدیث کے مخالف ہیں، معتزلہ حدیث کے اور سنت کے مخالف ہیں. اگرچہ یہ مسئلہ نہیں تھا، اگرچہ ایک انسانی المیہ تھا کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے، لیکن اس بحث کو ایک عوامی اور معاشرتی بحث بنا دیا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ گفتگو جو سن 50 ہجری میں شروع ہوئی اور 300 ہجری کے اوائل میں معتزلہ کا وجود تقریباً ختم ہو چکا. یعنی 250 سال کے عرصے میں اشاعرہ نے اس بہانے سے، یعنی اس نام کی وجہ سے، اہل سنت کے نام کی وجہ سے معتزلہ پر غالب آ گئے. اگرچہ شہید متحری کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو دقت جتنی معتزلہ میں اتنی اشاعرہ میں نہیں ہے، جتنے عمق ان کے نظریے میں ہیں، جتنی کتابیں انہوں نے لکھی، جتنی اسلام کی خدمت انہوں نے کی اتنی اشاعرہ نے نہیں کی. لیکن ایک عوام فریب نعرہ، ایک عوام فریب شعار اس چیز کا سبب بنا کہ لوگوں نے اہل سنت اور اہل حدیث کو قبول کیا اور معتزلہ کو ترک کر دیا، کیونکہ انہوں نے ایسا کیا جیسے ہم، اصل میں ہم ہیں. یہ ویسے جیسے آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ بعض افراد اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اصحاب کو تو ہم مانتے ہیں، اور تشیع کو اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ تشیع اصحاب کے دشمن ہیں. یعنی جب بھی پاکستان میں جیسے یہ اصطلاح استعمال ہوگی اصحاب کے حامی افراد تو وہ کہیں گے ہم ہیں، جبکہ حقیقت یہ کہ تشیع سے زیادہ صحابیوں سے کون محبت کرتا ہے. ہاں جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ چاہے کسی بھی بھیس میں ہوں ہم اسے نہیں مانتے، ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ گفتگو کو ایک جس طرح معاشرتی شکل دے دی گئی نا کہ شیعہ تو مثلا کہتے ہیں کہ اصحاب کے منکر ہیں، اصحاب کو نہیں مانتے، اسی طرح آپ دیکھیں اشاعرہ نے بھی یہ کام کیا کہ معتزلہ حدیث کو نہیں مانتے، سنت کو نہیں مانتے، جبکہ مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ ایک انسانی مسئلہ تھا کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے، اور پھر اس سے آگے عدل الہی کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، اس سے آگے حسن و قبح ذاتی، اور اس کے بعد حسن و قبح عقلی. لیکن یہ مسئلہ اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اب توحید بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ توحید ذاتی لپیٹ میں نہیں آئی، یعنی پروردگار کو سب واحد اور احد مانتے ہیں۔ توحید عبادی بھی لپیٹ میں نہیں آئی، یعنی عبادت بھی اسی کرتے ہیں، لیکن توحید افعالی اس مسئلے کی لپیٹ میں آ گئی۔ یہ پانچواں مسئلہ بنا عدل الہی کی پانچویں بحث، کہ جس طرح انسان اپنے تمام کاموں میں ایک غرض رکھتا ہے، ایک مقصد رکھتا ہے، ایک کمبینیشن، ایک پیئر ہے انسان کے ہر کاموں میں۔ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ یہ کام اس وجہ سے کرتا ہوں۔ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تاکہ یہ ہو جائے۔ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اس وجہ سے۔ یعنی ایک کیوں اور ایک اس کا ریزن، اس کی وجہ، اس کا مقصد، انسان کے تمام کاموں میں یہ ایک پیئر، ایک کمبینیشن ہے۔ مثلا آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ آپ یونیورسٹی میں کیوں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مثلا میں ڈاکٹر بن جاؤں، اور اسی کے جواب میں اکلا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام حکیمانہ ہے یا بیکار اور لغو اور عبث کام ہے۔ مثلا پوچھتے ہیں آپ یہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یعنی کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں ڈاکٹر بن جاؤ، کہتے ہیں ہاں حکیمانہ کام۔ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مریضوں کا علاج کروں، کہتے ہیں اچھا کام ہے، حکیمانہ کام۔ مریضوں کا علاج کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ پیسے کماؤں، ٹھیک ہے چلیں، اچھا کام ہے، پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ پیسے کیوں کمانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اتنے سارے پیسے جمع ہو جائے اس سے میں آگ لگا دوں، کہنا یہ ابس کام ہے، یہ لغو کام ہے، اس کام کو ہم نہیں مانتے، اکلا کہتے ہیں۔ بس جتنے بھی افراد ہیں وہ اس دنیا میں، ہر انسان ہر کام ایک مقصد کے لیے کرتا ہے، اگرچہ وہ خودکشی کیوں نہ کر رہا ہو، وہ ایک مقصد کے لیے کرتا ہے۔ اصلاً کوئی دنیا میں ایک ایسا انسان نہیں ہے جو بغیر کسی مقصد کے کام کرے، بس مقصد ہر کام میں ہے۔ اب وہ یہ دیکھتے ہیں اکلا کہ یہ جو مقصد ہے اس کا، یہ حکیمانہ ہے یا بیکار ہے، عقل اس کام کو قبول کرتی ہے یا قبول نہیں کرتی۔ یہ انسانوں میں تو یہ مسئلہ واضح ہے، لیکن یہ بات آ جاتی ہے توحید پر، کیا پروردگار بھی جو افعال انجام دیتا ہے وہ کیوں اور تاکہ کا ایک پیئر بنتا ہے؟ یہ افعال پروردگار نے کیوں انجام دیا؟ کیوں نماز کو واجب قرار دیا؟ تاکہ۔ آیا پروردگار بھی اپنے ہر کام کے پیچھے ایک غرض اور مقصد رکھتا ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ جو معتزلہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، انہوں نے کہا پروردگار بھی ہر کام میں ایک غرض اور ایک مقصد رکھتا ہے، اور یہاں سے ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے کہ پروردگار حکیم ہے یا حکیم نہیں ہے۔ وہ جو اشاعرہ تھے، جو جبر کے قائل تھے، اختیار کو نہیں مانتے تھے، جبر کے قائل تھے، عدل الہی کے بھی اس معنی میں منکر تھے، حسن و قبح ذاتی اور حسن و قبح عقلی کو بھی نہیں مانتے تھے، انہوں نے یہاں بھی آ کر انکار کیا۔ انہوں نے کہا پروردگار اپنے کام میں کوئی غرض اور مقصد نہیں رکھتا، یہ انسان ہے جو اپنے کام میں اغراض اور مقاصد رکھتا ہے، پروردگار اپنے کام میں کوئی غرض اور مقصد نہیں رکھتا۔ پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ پھر حکیم کیسے؟ وہ کہتے وہی جو جواب ہم نے عدل میں دیا تھا نا، پروردگار عادل ہے، وہی جواب ہم تمہیں یہاں دیں گے۔ عادل کیوں تھا؟ کیونکہ منشاء عدل ہے، جو کام وہ کرے وہ عدل ہے۔ حکیم کیوں ہے؟ کیونکہ منشاء حکمت ہے، جو کام پروردگار کرے وہ حکمت ہے، نہ یہ کہ ایک فعل ہے اور پروردگار چونکہ حکیم ہے اس وجہ سے اس فعل کا انتخاب کرتا ہے۔ پروردگار کوئی غرض اور مقصد نہیں رکھتا، یہ سوال اس کی ذات میں نہیں ہونے چاہیے، انسان کی ذات میں ہونے چاہیے، یہ اشاعرہ کا کہنا تھا۔ معتزلہ کہتے تھے نہ، پروردگار بھی حکیم ہے، یعنی وہ بھی اپنی ذات میں اغراض اور مقاصد رکھتا ہے۔ اب یہاں پر آ کے بحث ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ پانچ اگر زنجیریں آپ کے ذہن میں ہوں، تو پھر آپ کو امامیہ کا مکتب، تشیع کا مکتب، مکتب امام صادق سمجھ میں آئے گا، کہ الامر بین الامرین۔ الامر بین الامرین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ یہاں سے لے لیا، کچھ یہاں سے لے لیا، ایک مکتب بن گیا، نا۔ الامر بین الامرین ایک تیسرا اور مستقل فکر ہے، ایک تیسری مستقل فکر ہے، ان دو فکر کے مقابلے میں ایک تیسرا نظام فکری ہے جو ائمہ نے ہمیں دیا، لیکن چونکہ اس کو عوام میں جانے کے لیے یہ شعار لگایا گیا کہ الامر بین الامرین، نہ یہ ہے نہ یہ ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک تیسرا راستہ ہے۔ اس سے بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ باتیں یہاں سے لے کر، کچھ باتیں یہاں سے لے کر ایک مکتب بن گیا، نا، ایسا نہیں ہے، ایک مستقل مکتب ہے۔ اب جب یہ تسلسل گفتگو معتزلہ اور اشاعرہ کے آپ کا واضح ہو جائے گا، شروع سے جو انسانی ذات سے شروع ہوا اور توحید پر آ کے ختم ہوا، عدالت کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور توحید پر آ کے ختم ہوا، تو پھر انشاءاللہ جو مکتب امامیہ ہے وہ بہتر انداز میں آپ کے لیے واضح ہو سکے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بندگی کا سلیقہ عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔